الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے، اور آج مکتوب نمبر 28 سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. یہ ملا صالح ترک کی طرف ارواح موتا کے لیے صدقہ کرنے کی کیفیت کے بارے میں صادر فرمایا تھا. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفا. ایک دن فقیر کے دل میں خیال آیا کہ اپنے قریبی رشتہ دار مردوں میں سے بعض کی روحانیت کے لیے صدقہ کیا جائے. اسی اثنا میں ظاہر ہوا کہ اس نیت سے اس میت مرحوم کو خوشی اور سرور حاصل ہوا اور وہ خوش و خرم نظر آئی. جب اس صدقے کے دینے کا وقت آیا تو پہلے حضرت رسالت خاتمیت علیہ وآلہ السلام کی روحانیت کے لیے صدقے کی نیت کی، جیسے کہ عادت تھی. بعد از اس میت کی روحانیت کی نیت کر کے صدقہ دے دیا. تو اس وقت اس میت میں رنج و اندوہ محسوس ہوا اور کلفت و قدورت ظاہر ہوئی. اس حال سے بہت تعجب ہوا، رنج و کلفت کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، حالانکہ محسوس ہوا کہ صدقے سے بہت برکتیں اس میت کو پہنچی ہیں، لیکن وہ خوشی اور سرور ظاہر نہیں ہوا جو پہلے ظاہر ہوا تھا. اس طرح ایک دن کچھ رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی. اس نظر میں تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی شامل کیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیلی بنایا. تو اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی معلوم نہیں ہوئی. اس طرح بعض اوقات جو درود شریف میں بھیجتا تھا، اگر اس میں تمام انبیاء کو بھی اس درود میں شامل کر لیتا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ظاہر نہیں ہوتی تھی. حالانکہ معلوم ہو چکا ہے کہ اگر ایک کی روحانیت کے لیے صدقہ کر کے تمام مومنوں کو اس میں شریک کر لیں تو سب کو پہنچ جاتا ہے اس شخص کے اجر سے جس کی نیت سے دیا گیا کچھ کم نہیں ہوتا. ان ربک واسع المغفرہ. مدت کے اشکال دل میں کٹکتا رہا کہ اس تقدیر پر خوش نہ ہونے اور رضامندی ظاہر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. آخر اللہ جل شانہ کے فضل سے ظاہر ہوا کہ ناخوشی اور کلفت کی وجہ یہ کہ اگر بے شرکت غیر کسی میت کے نام پر صدقہ دیا جائے تو میت اپنی طرف سے صدقہ کو تحفہ اور ہدیہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے گا اور اس کے وسیلے سے برکات و فیوز حاصل کرے گا. اگر صدقہ دینے والا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کرے گا تو میت کو کیا نفع ہوگا. شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو جائے تو میت کو صرف اس صدقہ کا ثواب ملے گا، اور عدم شرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہو تو اس صدقہ کا ثواب بھی ملے گا، اور صدقہ کا تحفہ اور ہدیہ کے کرنے کے فیوز و برکات بھی جناب حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پائے گا. اس طرح ہر شخص کے لیے جس کو شریک کرے یہی نسبت کار فرمائے کہ شرکت میں ایک درجہ ثواب ہے اور عدم شرکت میں دو درجہ، کیونکہ میت اس کو اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے. نیز یہ بھی معلوم ہے کہ جو ہدیہ و تحفہ کوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت میں لے جائے تو اس تحفہ کا بغیر کسی شراکت کے اگر جو تفیلی ہو خود پیش کرنا بہتر ہے یا شرکت کے ساتھ، کچھ شک نہیں کہ شرکت کے بغیر بہتر ہے. اور بزرگ اپنے بھائیوں کو اپنی طرف سے دے رہے تو یہ اس بات کی بہتر ہے کہ شخص بے فائدہ دوسروں کو اس میں داخل کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آل کی طرح اگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ میں تحفیلی کے طور پر شامل کر تو پسندیدہ اور مقبول نظر آتا ہے. ہاں، آتے جاری ہے یہ کہ ہدیات مروجہ میں اگر بزرگ کے ساتھ ہمسروں کو شریک کرے تو ادب اور اس کی رضامندی سے دور معلوم ہوتا ہے. اگر اس کے خادموں کو اس کا تحفیلی بنا کر ہدیہ بھیجیں تو اس کو پسند کرتے، کیونکہ خادموں کی عزت کرنا اس کی عزت ہے. بس معلوم ہوا کہ مردوں کی زیادہ رضامندی صدقہ تنہا بھیجنے میں ہے، صدقہ کے اشتراک میں نہیں. لیکن چاہیے کہ جب بھی کسی میت کی حیثیت کے صدقہ کی نیت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے کچھ ہدیہ جدا کر لیں، بعد از میت کے لیے صدقہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دوسروں کے حقوق سے بڑھ کریں. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اس صدقے کو قبول ہونے کا زیادہ احتمال ہے. یہ فقیر مردوں کے بعض صدقات میں جب نیت کے درست کرنے میں اپنے آپ کو عاجز پاتا ہے تو اس سے بہتر کوئی علاج نہیں پاتا کہ اس صدقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے متعین کرے، اس میت کو آپ کا تحفیلی بنائے. امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کی برکت سے قبول ہو جائے گا. علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اگرچہ ریا و سما سے بھی پڑھا جائے تو بھی قبول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے اگرچہ اس کا ثواب درود بھیجنے والے کو نہ ملے، کیونکہ اعمال کا ثواب نیت کے درست ہونے پر موقوف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے جو کہ مقبول و محبوب ہے صرف بہانے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع اخوان الکرام من الانبیاء والملائکۃ العظام الی یوم القیامۃ کی شان میں نازل ہوئی. بڑا عجیب مکتوب ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کے بارے میں ماشاءاللہ رہنمائی ہوئی ہے. حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس موضوع پر بات فرمائی ہے. حضرت نے فرمایا کہ دو قول ہیں کہ جو انسان عیسیٰ علیہ السلام کرتا ہے تو وہ تقسیم ہو کر پہنچتا ہے یا پورا پورا پہنچتا ہے. ان دو قول ہیں. کچھ حضرات تقسیم ہونے کو مانتے ہیں, کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں پورا پورا پہنچتا ہے. تقسیم ہونے سے مراد یہ کہ اگر میں جیسے ایک بکرا صدقہ کر لوں تو چار آدمیوں کو اگر صدقہ کروں تو چوتھائی پہنچے, اور پورا کا مطلب یہ کہ ہر ایک کو بکرے کے برابر پہنچے گا, یہ پورا ہونے کا مطلب. تو حضرت نے فرمایا چونکہ دو قول ہیں تو احتیاط اس میں ہے کہ جس کو صدقہ کرنا ہو تو اس کے لیے علیحدہ صدقہ کیا جائے اور باقی پوری امت کے لیے علیحدہ صدقہ. مثال کے دو بکرے لیں, ایک تو سب کے لیے ہو ایک صرف اس کے لیے ہو. یہ حضرت نے فرمایا تھا کہ دونوں قولوں پر عمل ہو جائے اور محرومی نہ ہو. یہ تو حضرت کا فیصلہ ہے, مجھے پہلے سے معلوم تھا. ابھی یہاں جو پتہ چلا ہے یہ ذرا تھوڑی سی باریک بات ہے اور بھی, چونکہ اس میں حضرت نے اپنے کشف کے بارے میں فرمایا ہے. حضرت مصب نے اپنے کشف کے بارے میں نہیں فرمایا, چونکہ حضرت کو ان چیزوں کے ساتھ شاید اتنی زیادہ مناسبت بھی نہیں تھی, مطلب کچھ یاد کے ساتھ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ علمی باتیں کیا کرتے ہیں, علمی بنیادوں پر فیصلہ فرماتے تھے. تو انہوں نے دو قول جو بتا دیا تو علمی بنیاد ہے, یہ علمی بنیاد پر انہوں نے وہ ہے کہ فقاہت کے ذریعے سے ایک معتدل فیصلہ فرمایا. تو یہ تو اس کی علمی بنیاد ہے, لیکن حضرت نے اس میں اپنے کشف کو بھی شامل فرمایا. اس میں حضرت نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صدقہ کر لوں, کسی خاص میت کے لیے بھی صدقہ کروں, تو جو خاص میت ہے اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پہ اتنے خوش نظر نہیں آئے. وجہ حضرت نے بعد میں بتائی یہ ہے کہ وہ مردہ خود اس کو پیش کرنا چاہتا تھا اپنی طرف سے, جیسے کوئی چیز کما لے اور وہ کسی بزرگ کے سامنے پیش کر لے, تو خود شامل کر پیش کرنا چاہتا تھا. اب آپ نے اس کے پیش کرنے کی خدمت ان سے لے لی اور آپ نے اس کو موقع نہیں دیا, اس وجہ سے وہ اس نے محسوس کر لیا. ہاں جی, محسوس کر لیا. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ادب یہی ہے کہ اس کو ہی مطلب دے دوں اور پھر وہ خود ہی کر لے, پیش کر لے. دوسری طرف حضرت نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب میں نے جو ہے نا مطلب یہ کہ مطلب ہدیہ کرنا چاہا اور اس میں اوروں کو بھی شامل کرنا چاہا, یعنی ہمسروں کو, یعنی اور پیغمبروں کو, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نظر نہیں آئے. آئی تو یہ بات بھی بڑی عجیب تھی. فرمایا بعد میں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب وہ اس کو پھر بعد میں ان کو دینا چاہتے تھے بطور بھائی چارے کے, ہاں جی, تو وہ چیز چونکہ سامنے نہیں آئی تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش نہیں. تیسری بات حضرت نے اس پہ درمیان میں فرمائی ہے کہ تو فعلی جو ہے اگر ان کو شامل کیا جائے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہاں ہم سروں کو شامل کیا جائے تو اس پہ مسئلہ ہے, کیونکہ تفیلیوں کی جو عزت ہے وہ انہی کی عزت ہے, انہی کی برکت سے ہے, لہذا جیسے آپ کسی کے بچے کو دے دیں تو اس پہ خوش ہوتا ہے. ہاں جی, تو فرمایا کہ تفیلیوں کو اگر دے دیجیے تو اس پہ اس قسم کی بات نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ کہتے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ کچھ ہدیہ اس شخص کے لیے علیحدہ کیا جائے اور کچھ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا تفیلی بنا کر کیا جائے, یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ نیز یہ بھی معلوم کہ جو ہدیہ و تحفہ کوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت میں لے جائے تو اس تحفہ کا بغیر کسی شراکت کے اگرچہ وہ تفیلی خود پیش کرنا بہتر ہے یا شرکت کے ساتھ, کہ فرمایا کہ کچھ شک نہیں کہ شرکت کے بغیر بہتر ہے اور وہ بزرگ اپنے بھائیوں کو اپنی طرف سے دے. تو اس بات کی میری بہت ہے کہ شخص بے فائدہ اس قسمت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال تسلیمات کے عیال کی طرح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدیہ میں طفیلی کے طور پر تو پسندیدہ اور مقبول نظر آتا ہے. یہ جو طفیلی ہے تو وہ مطلب بہتر ہے. انہیں مطلب ہاں جاری ہے کہ ادیات مروجہ میں اگر کسی بزرگ کے ساتھ ان کے ہمسروں کو چاہیے تو ادب اور اس کی رضامندی سے دور معلوم ہوتا ہے. اگر اس کے خادموں کو اس کا طفیلی بنا کر دیا بھیجیں تو اس کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ خادموں کی عزت اسی میں ہے. تو پس معلوم ہے کہ مردوں کی زیادہ رضامندی صدقہ تنہا بھیجنے پہ, صدقہ کے اشتراک میں ہے. لیکن چاہیے کہ جب بھی کسی میت کے لیے صدقہ کی نیت کرے تو اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کچھ حدیں جدا کر لیں, بعد از میت کے لیے صدقہ کرے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دوسرے کے حقوق سے بڑھ کرے. اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر صدقے قبول ہونے کا احتمال زیادہ ہے. یہ بات اس طرح بھی میرے خیال میں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں باقاعدہ قرآن پاک میں ایک بات نازل کی ہے جو ہے نا, مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنی ہو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کرو. یعنی تو علی رضی اللہ عنہ باقاعدہ انہوں نے پیسے علیحدہ رکھے ہوتے تھے اور سے پھر بعد میں وہ چیز واپس ہو گئی. لیکن مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ والی بات تھی. تو اگر اس وقت کی بات کو لے لیا جائے تو آپ یعنی اگر کسی کو بھی صدقہ کرنا چاہے تو کم از کم وہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ علیحدہ صدقہ ہو جائے, تاکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمیں یاد رہے کہ ساری چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہی ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس کو بھی یاد کرنا ہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد رکھا جائے تو یہ بہتر ہے. درود شریف کے بارے میں بڑی عجیب بات فرمائی حضرت کہ درود شریف تو قبول ہی قبول ہے, لیکن ایک بڑی بات فرمائی جو اکثر لوگوں نے نہیں کی, صرف حضرت نے بات فرمائی, وہ یہ ہے کہ درود یقیناً قبول ہے لیکن کس کے لیے قبول ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول ہے, باقی کے لیے تو نیت پڑھے. اگر صحیح نیت کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قبول ہو جائے گا لیکن اس شخص کو اس کا اجر نہیں ملے گا. یہ بات حضرت نے میں نے پہلی دفعہ سنی. یہ یعنی دیکھیں اگر ریا السمہ سے بھی پڑھا جائے تو بھی مقبول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہے, اگرچہ اس کا ثواب درود بھیجنے والے کو نہ ملے, کیونکہ اعمال کا ثواب نیت کے درست کرنے پر موقوف ہے. تو یہ جو اس طرح درمیان میں لوگ ریاکاری وغیرہ کرتے ہیں تو اسے بچنا چاہیے, کیونکہ اگر کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہنچ جائے گا لیکن خود اپنا کام نہیں بنے گا. اس وجہ سے ہر چیز کو ریا سے بچانا چاہیے. اس کے بارے میں عموماً لوگ کا یہ خیال تھا کہ شاید درود شریف جو قبول ہی قبول ہے لہٰذا اس کا تو ثواب ملے گا ہی. یہ میں نے سنا بھی ہے بعض لوگوں سے, لیکن یہاں حضرت نے بڑی عجیب منطق فرمایا, چونکہ حدیث شریف کے خلاف ہے نا, انما الاعمال بالنیات, تو حدیث شریف ہے, صحیح حدیث شریف, بخاری شریف کے پہلے حدیث شریف. ہاں جی, تو اس وجہ سے مطلب ظاہر ہے کہ اس کو تم نہیں چھوڑ سکتے. اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی اس میں ریا وغیرہ نہ کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا. تو گویا کہ دو باتیں الگ الگ اپنے طور پر صحیح ہیں. تو حضرت نے اس کے اندر پورے زبردست تشریح بیان فرمائی کہ پہلی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پر درود شریف قبول ہے قبول ہے, چاہے کس طریقے سے بھی پڑھ جائے. دوسری بات یہ ہے انما الاعمال بالنیات, تمام عمل کا دار مدار نیت پر. تو کچھ لوگ کا تو خیال تھا انما الاعمال بالنیات والی بات ان پہ تاری ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں اگر ہم لوگ ریا وغیرہ کریں گے تو پھر پہنچے گا بھی نہیں. دوسرے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں, چونکہ آپ سب درود قبول ہی قبول ہے لہٰذا ہم جس طرح بھی کریں گے تو پہنچ جائے گا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. تو یہاں پر حضرت نے پوری تقسیم فرما دی کہ نہیں, آپ سب تک تو پہنچ جائے گا لیکن جن کی نیت صحیح نہیں ہوگی تو اس کا کام نہیں بنے گا, اس کا کام نہیں ہوگا. مکتوب نمبر 29, سیادت پناہ امیر محب اللہ کی طرف بعض کلمات قدسی آیات قرآنی کے سمجھنے کے بیان میں صادر فرمایا. اس فقیر کو اس سے پیشتر بعض کلمات قدسی آیت قرآنی کے سمجھ میں اپنے فہم قصور کے باعث شک و شبہ پیدا ہوتا تھا، اس کی تدبیق و مطابقت میں عاجز رہ جاتا تھا، تو وساوس کو دفع کرنے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت سے اسے بہتر کوئی علاج نہیں پاتا تھا کہ میں اپنے آپ سے کہتا کہ تو نظم قرآنی کو خدا جل شانہ کے کلام ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں، یعنی اگر تو اس پر ایمان رکھتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ، اور اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر کافر ہے، اس بات سے خارج ہے، اور اگر اس پر ایمان رکھتا ہے تو پھر تیرے سمجھ کا قصور ہے، نظم قرآنی میں کوئی نقص نہیں، وہ تو اس خالق ارض سماوات کا کلام ہے جو قل ادراک کا موجد ہے، اور چونکہ خدا جل شانہ کے فضل سے کلام ربانی کی اکانیت پر ایمان حاصل تھا، اس لیے وسوسہ تدبیر سے مزمحل و ناچیز ہو جاتا تھا اور تردد سے نجات حاضر ہو جاتی تھی. اب اللہ سبحانہ کے فضل سے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نظم قرآن میں ہر وہ مقام جس میں قصور و ادراک کی وجہ سے شبہ کی گنجائش ہوتی تھی، وہی مقام قرآن پر ایمان کی زیادتی کا سبب ہو گیا ہے، اور وہی خدشہ اعجاز فرقان کے ظہور کا ذریعہ بن گیا ہے، اور اب اس دشوار مقام کو شاخائے اعجاز قرآن سے تصور کرتا ہوں. ہاں جی، اور اس اشکال کو بلاغت و فساد قرآن کے کمال پر فراہم کرتا ہوں کہ انسان اس کے سمجھنے میں قاصر ہے. قرآن مجید کے بعض مقامات نہ سمجھنے میں جس قدر ایمان ہے، اتنا اس کے سمجھنے میں نہیں، کیونکہ اس کے نہ سمجھنے میں اعجاز کی راہ کشادہ ہے جو سمجھنے کی صورت میں نہیں. سبحان اللہ، یہ نہ سمجھنا ایک جماعت کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور کلام حق جل شانہ کے انکار تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض کے حق میں یہی نہ سمجھنا قرآن پر کمال ایمان کا سبب بن جاتا ہے اور ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب میں کیا سمجھ آتی ہے لوگوں؟ جو غیب و غیب کی سمجھ آتی ہے، ایمان تو غیب پر ہی ہے، غیب نہیں فرمایا، ایمان تو غیب پر ہے نا، لہذا جو نہیں سمجھا اس کے لیے غیب ہو گیا، اور جو سمجھ گیا تو مشہود ہو گیا. تو غیب پر ایمان مطلب وہ جو جس کو کہتے غیب پر ایمان، یہ اعلیٰ درجے کا مطلب وہ ہے، اور مشہود مطلب اس کے مقابلے میں کم ہے. تو لہذا فرمایا کہ جس کو میں نہیں سمجھ پاتا ہوں تو میرے لیے زیادہ ایمان کا باعث ہے، لہذا مجھے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ مطلب یہ ہے کہ کلام مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام جو ہوتا تھا نا وہ بہت ہی زیادہ عالمانہ ہوتا تھا، بہت زیادہ عالمانہ، بہت سارے لوگ ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے. تو ایک صاحب نے کہا، حضرت نے بیان فرمایا، اصل میں اس ہوتا یہ تھا کہ حضرت اتنا زیادہ یعنی جامع کلام ہوتا تھا کہ اس کی تشریح کی باقاعدہ ضرورت پڑتی تھی. تو بعد میں لوگوں کے لیے تو جب ریسرچ کی بات ہوتی تو اس میں تو وہ بہت کام آتا تھا، کیونکہ ریسرچ میں تو پھر باتیں کھلتی ہیں، اس وقت تو اتنا نہیں پتہ چلتا، لیکن جو ریسرچ پہ وقت لگاتے وہ تو پھر بات ان پہ واضح ہوتی جاتی ہے، تو وقت اس وقت تو وہی کام آتا تھا، لیکن وہ فوری طور پر ہر شخص کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو بعض لوگوں کو اشکال ہوتا تھا. تو کسی نے کہا کہ حضرت سمجھ نہیں آیا، تو ایک عالم موجود تھے، انہوں نے کہا کمال کی بات ہے، شاہین سے کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ چلو، شاہین سے کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ چلو، اب کیا کرے وہ، آج میرے شاہین شاہین ہے تو ظاہر مطلب وہ تو بہت اونچی پرواز ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ کا کلام اگر واقعی اللہ جل شانہ کے شان کے مطابق ہوتا تو کوئی بھی نہ سمجھتا، لیکن اللہ پاک نے تنزل کی طور پہ اس کو آسان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کام تو اللہ کا ہی ہے نا. تو کسی جگہ پہ اگر اس شان کے مطابق نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایمان بالغیب والی بات ہو جاتی ہے. وہ بھی تو گویا دونوں کے لیے جگہ رکھی ہے، کچھ کے لیے سمجھنے والی بات ہے، کچھ کے لیے تو جن کو جو مطلب انسان کے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بلاغت ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر بھی اگر وہ مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتا ہے اور اس کو اس کا ایمان ہی فائدہ زیادہ ہوگا. یعنی علمی فائدہ بے شک کم ہو لیکن ایمانی فائدہ ان کو زیادہ ہوگا. بس الف لام میم کا معنی کون جانتا ہے؟ جان سکتا ہے. تو اس میں علمی فائدہ تو ہمارا نہیں ہے لیکن ایمانی فائدہ تو ہے. جب اس کو مانتے ہم تو ظاہر مطلب ہے کہ اس میں ایمانی فائدہ ہے حروف مقطعات سے. تو ظاہر مطلب اس میں ہمارا علمی فائدہ کچھ بھی نہیں, کیوں ظاہر مطلب ہے کہ ہم اس مفہوم جان ہی نہیں سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, کسی اور کو پتہ ہی نہیں, لیکن ہے قرآن کا حصہ ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں اور اس میں حکمت جانتے ہیں. ہاں جی, مطلب یوں کہہ سکتے ہیں یہ کوڈز ہیں جو ٹرانسفر ہوئے. ہاں جی, اور جن کے لیے تھے انہوں نے سمجھ لی. ہاں جی, یہ بات ہی بات ہے. شاہ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پانی پتی رحمۃ اللہ جو تھے, ہمارے صابر کلی رحمۃ اللہ کے خلیفہ جو ہمارے سلسلے میں, تو ان کی تشکیل اس علاقے میں ہوئی پانی پت کے علاقے. تو ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے ایک بھرا ہوا جام بھیجا پانی کا بالکل فل. حضرت نے ایک پول اس کے اوپر رکھا ایسے کہ پانی بالکل نہیں چل رہا, تو ان کے پاس واپس بھیج دی. لوگ سمجھے نہیں کہ کیا ہوا. آئی تو بعد میں معلوم کیا, پتہ چلا کہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ تو میرے ولایت سے سارا علاقہ پورا, تو آپ کیسے آ گئے؟ ہاں جی, یہ تو میرے تشکیل ضروری ہے, تو آپ کیوں یہاں پر آئے؟ ہاں جی, کسی اور جگہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر پول کی طرح رہوں گا جس سے آپ کی ولایت کو کوئی فرق نہیں ہو. ہاں جی, تو ظاہر مطلب یہ کہ وہ کوڈ ورڈز, اس میں کمیونیکیشن ہوگی. تو یہ مطلب ظاہر ہے اس طرح بات بھی ہوتی ہے. یا کریم, بات تو ویسے کرنے کی نہیں ہے لیکن اعجاز اپنے طور پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہے نا فرانس کے ایک بڑے محقق, ان کے ہاتھ پہ تقریباً ہر روز کوئی ایک دو لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو ایک میوزیشن آیا تو ان نے بھی ایمان قبول کر لیا. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, کہا کہ حضرت پورے قرآن کو, وہ میوزیشن تھا ظاہر ہے جیسے اس کا تھا, کہتے میں نے پورے قرآن کو ہارمونیم میں بجا لیا, صرف اس میں ایک سورت نہیں بجا. تو اس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس کیوں ہے. آج انہوں نے کہا آپ نے آپ کو کون سی صورت ہے؟ ان کا ذا جان رسول اللہ تنہا صدق نبی دن فاجت, ہاں یہ جو ہے نا. کہتے میں بڑا پریشان ہو گئے کیونکہ نہ مجھے میوزک کا پتہ تھا اور نہ مجھے قرأت کے تمام قوانین اور توجید کا پتہ تھا. میں حیران تک میں کیا کہوں اس کو. کہتے بس اللہ پاک کی مدد ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ تم کس کے بارے میں دو روایتیں ہیں اس طرح بھی پڑھا جا سکے, زا جا نس اللہ اور فتح اور فی دین اللہ افواجا. کہتے جیسے کہ میں نے کہہ دیا تو اچھل پڑا, کہتے بس ہو گیا. تو اس کی طرح مطلب جانتے ہو. اب اس میں یہ بات صرف اس کے لیے تھی, کسی اور کے لیے تو اس کی اہمیت نہیں تھی, لیکن اس کے لیے تھی. تو وہاں تک پہنچ کی بات. اس طرح جو میریکلز ہیں قرآن کے, جس میں 19x19 میٹرکس بنتے ہیں, تو اب ظاہر میتھمیٹیشینس کے لیے اس میں وہ ہے, باقی لوگ کے لیے نہیں. बाकी लोग इसको क्या जानते हैं, लेकिन जो मैथमेटिशियन है वो तो जूम उठेगा कि क्या बात है। ये साइंटिस्ट लोग ये खुश्की यानी जमीन का जितना जिक्र है और पानी का जितना जिक्र है उसकी रेशो निकाले तो बिल्कुल वही रेशो थे जो दुनिया में पानी का सरफेस है और जितना खुश्की का सरफेस है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही रेशो निकलता है। एक दफा मैं बड़ा हैरान हो गया, ये कुरान पाक की आयत है सूरह काहफ की, वो है कि सलाह समियत वज़्दादु तिसअ वलबिसू फी काहफिहिम सलाह समियत वज़्दादु तिसअ, वो 300 साल उसमें रहे और उस पर मजीद नौ का इजाफा। अब इस तरह बयान करने में क्या हिकमत, तो हजरत अली करम अल्लाह वजूशु के इलम के दरवाजे थे, उन्होंने फरमाया 300 साल जो है ये शमसी साल है और 9 अगर बढ़ा देना 309 साल ये कमरी साल बन जाता है। तो मेरे कैलकुलेट के तो वही बन रहे हैं कि 309 कमरी साल से 300 शमसी साल बनते हैं। उसको मतलब इसके हिसाब से मतलब जा रहे वो नफीसूफी काफी सलाह समझा दिन से ही ना वजदाद। अब किसी और के लिए तो इसमें कोई वो नहीं है आज, क्योंकि मैसेज तो कंप्लीट था। अगर 309 साल भी कह दे तो ये मैसेज कंप्लीट था, उसमें मैसेज में कुछ बात नहीं थी, लेकिन ये इसमें मानवी बलागत है, लफ्जी बलागत की बात नहीं है, यहां मानवी बलागत है कि इस अंदाज में बताया गया कि इसमें ये चीज भी मालूम हो गई। या ये जो फरमाया है ये भी सूरह काहफ में है कि मतलब जो है ना वो असहाबे काहफ कितने थे, तो कहते हैं कि 6 थे और 7वां उनका क्या था किस्सा कुत्ता था क्या पता नहीं उस तरह तो अखीर वक्त बताए भी नहीं कि कितने थे, अल्लाह को पता है कि कितने थे, हालांकि बता तो सकते अल्लाह तो बता सकते थे। तो यहां गए कि मैसेज दे दिए कि ऐसी भाषा में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जितने भी थे आपको इससे क्या, आपको तो असल मैसेज मिल गया बस ये काफी है। तो गए कि इस चीज एक दफा एक साहब कह रहे थे कुछ अरब हजरात मिस्र के अरब जो है इधर थोड़े से ज्यादा क्रिटिक है, हाँ जी वही किप्तियों का असर है ना लोगों के ऊपर, हाँ जी तो कुछ बैठे हुए थे प्रोफेसर हजरात मतलब अरबी जबानों के, तो वो कहने लगे कि कहते हैं कुरान में बड़ी बलागत है, हमें तो इसमें कोई महसूस नहीं हुआ। हाँ जी तो एक साहब थे वो कहने लगे अच्छा ठीक है, तो मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अगर ये कहना चाहें कि जहन्नम बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसको कैसे कहेंगे बलागत के लिहाज से बेहतरीन अंदाज में बताओ जितना आपसे हो सकता है, जहन्नम बहुत बड़ा है आप बताएं। अब अरब थे प्रोफेसर थे तो कहते इन जहन्नम वलवसी इन जहन्नम पता क्या क्या अल्फाज उनने वो क्या ऐसे वो जा रहे मतलब अपने तौर पर उन्हें कह दिया, उन्होंने कहा फिर कुरान का सुनो, तो कुरान ने कहा है कि हलीम तला थी अजीब क्या मतलब जो है ना वो हलीम तला थी क्या मतलब छोड़ क्यों अब यो मैंने कुल ले जहन्नमा वतकूल हल में मजीद, जिस दिन जहन्नम से کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی؟ تو کہہ اٹھے کہ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں جی. تو کہتے انہوں نے اپنے رانے پیٹ لی, کہتے اس طرح تو کوئی نہیں کہہ سکتا, یہ قرآن ہے. اب سارے مطلب کہنے کے مختلف طریقے ہیں. تو انہوں نے برا زور لگایا, لیکن بس ٹھیک ہے جی, وہی جو عمومی فکرے تھے وہ انہوں نے بول دی. لیکن یہ اسٹائل جس دن جہنم سے کہا جائے کہ کیا تو مر گئی, تو کہیں کہ اور بھی ہے, تو کل تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز ہر ایک پہ پورا پورا نہیں کھلتا. ہاں جی, جس کے لیے جو ہوتا ہے اس پہ وہ کھلتا ہے. تو اگر جس پہ نہیں کھلتا تو اس وقت ایمان بالغیب والی بات پہ چلا جائے, تو ظاہر مطلب ہے کہ اس میں اس کو زیادہ فائدہ ہو. مکتوب نمبر 30, سیادت و ارشاد پناہ میر محمد نعمان کی طرف مراتب وصول و مراتب عبادت کے عروج کے بیان میں صادر فرمایا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. پایا آخر آدم است و آدمی, گشت محروم از مقام محرمی, محرمی گر نہ گردد باز مسکین زی سفر, نیست ازوے ہے چکس محروم تر. آخری منظر ہے آدم کا, مقام ہو گیا محروم گو محرم بتا. اس سفر سے گر نہ آئے لوٹ کر, پھر وہ ہے محروم قطعی طور پر. جب اللہ جل شانہ کی عنایت سے سالک کو اپنے اصول سے, جو کہ خاص اس کے اصل کا ذل ہے, سالک کو اپنے اصول سے جو کہ خاص اس کے اصل کا ذل ہے عروج واقع ہوتا ہے, تو ان اصولوں میں سے ہر ایک اصل میں اس کے اصول سے پہلے اس کو اس اصل میں فنا ہے, اس کے بعد اس اصل میں بقا ہے. اس فنا و بقا سے اس کی انانیت کا اطلاق اس ذل سے زائل ہو کر اس کی اصل پر, جس میں اس کی فنا بقا اس کے اطلاق پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل جانے گا. اس طرح جب اس اصل سے حق تعالیٰ جل شانہ کے کرم سے اس کو عروج واقع ہو, تو اس اصل سے جو اس اصل میں حاصل کرے گا, اس اصل سے جو اس اصل سے بھی فوق ہے, اور وہ اصل جو اس اصل کا ذل ہے, تو خاص طور پر پہلے اصل کے فنا بقا کو اس اصل میں حاصل کرے گا, نہ کا اطلاق اصل اول سے زائل ہو کر اصل ثانی پر لگ جائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل ثانی پائے گا, اور اصل ثانی کو اصل سال کے ساتھ بھی یہی نسبت ہوگی. اور عروج واقع ہو جائے تو انا کا اطلاق اس اصل سال پر قرار پائے گا, کیونکہ اصل ثانی اس کا ذل ہے. اس طرح ہر نیچے والی اصل کی جو اوپر والی اصل کے ذل کے مانند ہے یہی نسبت ہوگی. اور اگر محض فضل خداوندی سے اس کو عروج واقع ہو جائے اور ذل سے اصل کی طرف لے جائے, تو انا کا اطلاق ہر ذل سے دور ہو کر اس کے اصل کی طرف قرار پائے گا اور اپنے آپ کو وہی اصل جانے گا. اس طرح کے درجات کے تفاوت پر اللہ تعالیٰ کہ جہاں تک منظور ہو لے جائے. اور یہ اصول اس کثرت اور اس بلندی کے باوجود اس کے اجزاء بن جائیں گے, اور قطرے کو دریا کر دیں گے, اور تنکے کو پہاڑ بنا دیں گے. اور جب یہ اصول اس کے اجزاء بن جائیں گے تو لازمی طور پر ان کے کمالات و برکات سے بھی اس کو کامل حصہ مل جائے گا, اور اس کا کمال اجزاء کے کمالات کا جامع بن جائے گا. اس بیان سے انسان کامل اور باقی تمام انسانوں کے درمیان فرق معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ دریا محیط ہے اور اس دریا کے حقیر قطروں کے مانند ہیں. بس بیان کس طرح پہنچانیں گے, اس کے کمال کو کیا سمجھیں گے؟ کسی نے کیا خوب کہا, الہی چیست این کے اولیاء خود را کر دی, ہر کی ایشان را شناخت, ترا یافت و ترد نیافت ایشان را شناخت. الہی کیا معاملے کے جو تو نے اپنے اولیاء کے ساتھ کیا ہے, کہ جس نے ان کو پہچانا تو تجھ کو پا لیا, اور جب تک تجھ کو نہیں پایا ان کو نہیں پہچانا. اور جس طرح انسان کامل اور انسان ناقص کے درمیان کثرت و قلت اجزاء کا فرق ہے, اس طرح ان کے طاعت و حسنات کے درمیان میں اسی اندازے کے مطابق تفاوت ہے. ایک شخص جس کو 100 زبانیں دی جائے اور وہ ہر زبان سے اللہ شانہ کو یاد کرے, تو شخص کی ایسے شخص کے ساتھ کیا نسبت ہو سکی جس کو صرف ایک زبان دی گئی ہو اور وہ اس ایک زبان کے ساتھ حق جل شانہ کی یاد کرتا ہے. ایمان و معرفت اور باقی تمام کمالات کو بھی اس معنی پر قیاس کرنا چاہیے. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ. آسانی کے ساتھ اگر میں کہوں بات تو ذرا پیچیدہ ہے, تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ جل شانہ جس کو جتنا دیا ہے اس حساب سے اس کو اگر بھلے اس میں فانی ہوگا, مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اتنا اس کا درجہ ہوگا. جی مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کا درجہ بقدر اس کے قربانی کا ہے. ہاں جی تو جس کی قربانی زیادہ ہے وہ اس کے حساب سے زیادہ درجہ والا ہے. ہاں جی تو یہی بات ہے کہ جو شخص اپنے اصول مطلب جو بھی اصل اس کا ہے اس میں مطلب عروج کرتا ہے, تو عروج سے مراد یہ ہے کہ وہ فانی ہوتا ہے, اس میں فانی ہوتا ہے تو اس کا درجہ اس اصل کے مطابق بنتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اگلے میں ترقی کرتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا ہے. ہاں جی پھر وہ جو ہے نا مطلب اس کے حساب سے اس کی ترقی ہو جاتی ہے. پھر جو ہے نا اگلے میں جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا میتھمیٹیکل بات کرتا ہوں. ایک سرفیس ہے, ہاں جی یعنی گویا کہ اسفیئر ہے, اس سے بڑا دوسرا اسفیئر ہے, اس سے بڑا تیسرا اسفیئر, اس سے بڑا چوتھا اسفیئر ہے. یہ ہمارے اصول ہیں مثال کے طور پر. ہاں جی تو اب دیکھیں جو جس اسفیئر پر ہے اس کے حساب سے اس کا مقام بنے گا, جو جس اسفیئر پر ہے اس کے حساب سے اس کا مقام بنے گا. اب یہ کہ اس چھوٹے اسفیئر کو اور بڑے اسفیئر کے ساتھ چھوٹے اسفیئر کا پر کیا ویلو بنتی ہے, اس کے حساب سے تو کوئی ویلو نہیں بنتی نا. تو اس وجہ سے بے شک یہ بظاہر یہاں قربانی کر رہا ہے اس کا, لیکن اس کے پاس ہے کتنا. ہاں جی تو اس کے حساب سے مطلب ظاہر اس کا بنتا ہے. تو جس کے پاس جو کچھ ہے تو اس کے حساب سے وہ کرتا ہے. تو جو صلاحیتیں اللہ نے دیے ہر ایک کو, ان صلاحیتوں کو سرنڈر کرتا ہے اللہ کے لیے. تو جس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں تو اس کا مقام اس کے حساب سے بنتا ہے. ہاں جی اس کا مقام اس کے حساب سے بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صلاحیت کسی کے ساتھ زیادہ ہے تو اتنے ہی خطرے میں بھی زیادہ ہے. جس کے ساتھ صلاحیت زیادہ ہے تو اس کا خطرہ بھی زیادہ ہے, کیوں گمراہ ہونے کا, اور یا یوں کہہ سکتا ہے کہ تمکنت کا اور انانیت کا. انانیت فرمایا نا, تو انانیت کا اس کا امکان زیادہ ہے نا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ انانیت کو چھوڑتا ہے تو ظاہر مطلب اس کے حساب سے اس کا مقام بنے گا. ہاں جی تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر سردار مسلمان ہوتا تو سردار مومن ہوتا, اس نے سرداری چھوڑی تو اسلام میں. اس لیے فرمایا کہ کون ہے مجھے الفاظ کہ جو خیار کو فل جاہلیہ خیار کو فل اسلام, جو جاہلیت میں بہترین تھے تو یعنی مطلب سردار تھے تو وہ اسلام میں بھی سردار ہے. ہاں جی کیونکہ ظاہر مطلب کو انہوں نے اس لحاظ سے مطلب وہ کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا صلاحیت ہے کسی کی ہے وہ اگر قربان کرتا ہے تو اس کے لحاظ سے اس کا مقام ہوتا ہے. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکے ہوں گے, کیونکہ آخری بات حضرت نے یہی کیا نا, نتیجہ جو نکالا ہے جس کو 100 زبانیں دی گئی تو اس کے برابر وہ آدمی کیسے ہو سکتا ہے جس کو 1 زبان دی گئی. کیا بات ہے جی, ایک حدیث شریف ہے, یہ خود بات الحکام سر دے رہے, اس میں حدیث شریف الا بقدر عقلی, یہ وقال للصلاة والسلام ان الرجل ليكون من اهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة حتى ذكر سهام الخير كلها وما يجزى يوم القيامة الا بقدر عقله. جی مطلب یہ ہے کہ ان کو جو اجر ملے گا, بے شک اس نے جتنے کام بھی کیے ہیں, لیکن اجر کس طرح ملے گا؟ جنوں کو اپنے عقل کے بقدر ملے گا. ہاں جی, تو عقل کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ معرفت, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی معرفت ہے اس کے حساب سے اس کو ملے گا. ہاں جی, تو یہ والی بات ہے کہ وہ جو اصول ٹھیک ہے, مطلب اس کو چھوڑ رہا ہے تو یہ بات ہے. مکتوب نمبر 31, ملا بدر الدین کی طرف عالم ارواح عالم وصال عالم اجزاء کی تاکید میں فرمایا, صادر فرمایا, الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفا, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. آپ نے لکھا تھا کہ روح کا تعلق بدن سے پہلے عالم مثال سے تھا, اور بدن سے جدا ہونے کے بعد پھر وہ عالم مثال میں چلی جائے گی, لہذا قبر کا عذاب عالم مثال میں اس درد کی طرح ہوا جیسے کہ حالت خواب میں عالم مثال کے مرن محسوس کرتے ہیں. اور یہ بھی لکھا تھا کہ اس مضمون کے بہت سے فروعات ہیں, اگر آپ پسند فرمائیں تو اس سے متعلق مختلف فروعات کا ذکر کیا جائے. یہ کسی نے ان کو لکھا ہے حضرت؟ جواب, جاننا چاہیے کہ اس قسم کے خیالات کی سچائی سے بہت کم لوگ بے رمند ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو غیر معروف رستہ پر ڈال دیں, اس لیے چند کلمات ضرور ضرورت کے بنا پر معانیات کے باوجود اس کی تحقیق میں لکھے جاتے ہیں. واللہ سبحان الہادی الی سبیل الرشاد. اے برادر, صوفیہ نے عالم ممکنات کی 3 قسمیں قرار دی ہیں. جو عالم ممکنات ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 عالم ارواح, نمبر 2 عالم مثال, اور نمبر 3 عالم اجساد. اور عالم اسلام کو عالم ارواح عالم اجساد کے درمیان برزخ کہا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ عالم مثال ان دونوں عالموں کے معنی و حقائق کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے. اجساد اور ارواح کے حقائق و معنی عالم مثال میں لطیفے کی صورت میں ضرور پذیر ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں عالم مثال میں ہر معنی و حقیقت کے مناسب دوسری صورت اور ہیئت ہے, اور وہ عالم مثال اپنی ذات میں صورت اور ہیئت اور شکلوں کا متضمن نہیں ہے, بلکہ وہاں صورت اور شکل دوسرے عالم سے منعکس ہو کر ضرور پذیر ہوتی ہیں. جس طرح کہ آئینہ کی وہ اپنے ذات کے اندر کی کوئی شکل و صورت نہیں رکھتا, اس میں جو بھی صورت دکھائی دیتے وہ باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہے. جب یہ بات معلوم ہوگی تو جاننا چاہیے کہ روح بدن کے تعلق سے پہلے اپنے عالم ارواح میں تھی, جو عالم مثال سے اوپر ہے, اور بدن سے تعلق کے بعد اگر اس نے تنزل کر کے عالم مثال سے تعلق قائم کر لیا تو اللہ کے محبت کے باعث نیچے آ گئی ہے. اس کو عالم مثال سے کوئی سروکار نہیں, نہ اس کو بدن سے پہلے عالم مثال سے کوئی تعلق تھا اور نہ بعد میں, اور اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے بعض احوال کو عالم مثال کے آئینے میں مطالعہ کر لیتا ہے, اور اپنے احوال کے حسن کو وہ اچھائی گمراہی کو جگہ سے معلوم کر لیتا ہے. عالم مثال حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نے نماز پڑھی تو میں نے کشف کی آنکھ سے اپنی نماز کو دیکھا کہ وہ کیسے ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ حور کے طور پہ نظر آ گئی، حور کے طور پہ نظر آ گئی، لیکن وہ اندھی ہے، حور بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں اس کی نہیں. تو حاجی صاحب رحمتہ اللہ سے پوچھا کیا تو نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی؟ اس نے کہا خشوع کے لیے میں نے آنکھیں بند کری، بس میں یہاں پر مسئلہ ہو گیا چونکہ سنت کے خلاف ہے، تو اتنا نقصان ظاہر ہو گیا اس میں. گنجائش ہے یعنی کوئی کوئی آنکھیں بند کر دی جاتے ہیں، لیکن سنت کے خلاف تھے، تو لہذا اس کا نقص ظاہر ہو گیا. اب یہ عالم مثال ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ عالم مثال ہے. اب نماز کہاں پڑھی ہے؟ عالم مثال میں پڑھی. نماز تو عالم مثال میں پڑھی ہے، لیکن اس کا متمثل کہاں ہوئی؟ عالم مثال میں. اس وجہ سے ہمارے ہر عمل کے لیے کوئی مثال موجود ہے عالم مثال میں. اس لیے کہتا ہے عالم مثال بہت بڑا ہے، اس کے مطلب جیسے ہمارے عالم خیال بہت بڑا ہے. خیال کتنا بڑا ہے وہ کوئی اندازہ کر سکتا آئی؟ تو اس طرح عالم مثال جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہر عمل کی اس میں صورت موجود ہے. تو ایک لوگ کتنے اور پھر اس کے اعمال کتنے اور پھر ہر وقت، تو کتنا بڑا ہوگا. تو عالم مثال جو ہے یہ وہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو پتہ چلے گا اگر کسی پہ فضل ہو جائے تو اس کو یہاں بھی اس کا کچھ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہے. جیسے کہ کشف اور خوابوں میں ایمان واضح ہوتے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جس سے غائب بھی نہیں ہوتا اس کے معنی کا احساس کر، لیکن بدن سے جدائی کے بعد اگر روح علوی ہے تو وہ فوق کی طرف جاتا ہے، اور اگر سفلی ہے تو پستی میں گرفتار ہو جاتی ہے. غرض کہ عالم مثال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عالم مثال میں تو نہیں ٹرتا نا، عالم ارواح میں جاتا ہے. عالم مثال تو صرف برائے دیدن ہے، نہ کہ برائے بودھن ہے، صرف دیکھنے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں، کیونکہ رہنے کی جگہ تو دو ہیں، یا عالم ارواح ہے یا عالم ارسال ہے. اعمال ہوتے ہیں عالم ارساد میں، اثر اس کا پڑتا ہے عالم ارواح پہ. جیسے نفس میں کام ہوتا ہے لیکن اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، فجور اور تقوی دونوں نفس میں پیدا ہوتے ہیں لیکن سٹور دل پہ ہوتے ہیں، اور دل روح کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریپرزینٹیٹو ہے ہمارے اندر، تو لہذا روح اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک ہم نے خود بات رہا کام میں، وہ بھی ہے اشرف برطانوی صاحب نے بھی چیزیں ایسی زبردست جمع کی ہے. اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. بات ہے وقال عليه الصلاة والسلام يقول ملك الموت أية النفس الطيبة ويقول أية النفس الخبيثة آجي ويقول أهل السماء روح طيبة ويقول أهل السماء روح خبيثة. یعنی گویا کہ نفس چونکہ یہاں پر ہے تو اس کو بھی مطلب جو ملک الموت ہے اسے جب لے جا رہا ہے تو یہ وہ نفس کو خطاب کر رہا ہے, لیکن جس وقت جسمان پہ لے جاتا ہے تو پھر اس وقت اگر روح طیب ہے تو روح طیبہ کہتے ہیں, نفس تو ادھر رہ گیا نا آئی, اور جن مطلب یہ کہ اگر خبیث ہے تو ان کو روح خبیث کہتے ہیں آج. تو گویا کہ مطلب یہ کہ نفس نے اپنی برائی اور اچھائی ٹرانسفر کر دی روح کو, تو عالم ارشاد میں نفس ہمارے ساتھ ہے, لہذا اس کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہے, اور جب روح پر منتقل ہو گیا تب روح جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یا دو 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 جگہ پر ہی ہوتا ہے, یا اجساد میں ہے یا ارواح میں, اور یہاں پر مثال میں کہیں پر کوئی نہیں ہے, اس مثال میں صرف معلوم ہو سکتے دیکھ سکتے, اور یہ کہ مثال سے اس کا کوئی تعلق, علی مثال تو صرف برائے دیدن ہے نہ کہ برائے بودن, کیونکہ رہنے کی جگہ تو علی مرواح ہے علی مرساد, علی مثال کی عزت دونوں علموں کے لیے آئینے سے زیادہ نہیں ہے, اور وہ درد جو تکلیف جو خواب میں علی مثال میں محسوس ہوتی ہے وہ اس سزا کی صورت اور شبہات سے شبہات ہے جس کا دیکھنے والا مستحق ہوتا ہے, اور تنبیہ کے لیے اس کے معنی اس پر ظاہر کر دیے جاتے ہیں, اور قبر کا عذاب اس قسم سے نہیں ہے, وہ تو حقیقت عقوبت ہے, عقوبت کی صورت نہیں ہے. یعنی دیکھو نا قبر میں تو آپ کے لیے جو ہوگا وہ ہوگا, وہ تو پھر حقیقت ہوگی, یہاں آپ کو صرف نمونے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو ایسا ہو جائے گا, اگر ٹھیک نہیں ہے تو ایسا ہو جائے گا, اور نیز وہ تکلیف جو خواب میں محسوس ہے اگر بالفرض کی کوئی حقیقت بھی ہو تو وہ دنیاوی تکلیف کی قسم کی ہوگی, یعنی خواب میں اگر کوئی تکلیف دنیا ہی تکلیف ہوگی, اور عذاب قبر عالم آخرت کے ساتھ ہے, تو آخرت کے عذاب کے سے میں سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے, یعنی خواب سے واپس ہونے کے بعد آپ اعمال کے مکلف ہیں, لیکن قبر میں جانے کے بعد تو اعمال کے مکلف نہیں ہے, وہ تو آخرت شروع ہو گیا ہے, لہٰذا وہاں تو حقیقی صورت میں ہوگا, کیونکہ دنیائی عذاب کے عذاب اخری کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچایا, اگر دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری بھی دنیا میں گئے تو سب کو جلا کر خاک کر دے گی. عذاب قبر کو خواب کی مانند جاننا صورت عذاب و حقیقت عذاب پر مطلع نہیں ہونے کی وجہ سے ہے, اور شبہ کی وہم کا پیدا ہونا عذاب دنیا کے ساتھ عذاب آخرت کو خلط مل کرنا ہے, اور یہ بات بین البطلان واضح طور پر بات ہے. یہ وساوس اور اشکالات یہ بعض وہمی لوگوں کو ہوا کرتے ہیں, جو وہمی مزاج کے ہوتے ہیں ان کو اس قسم کے وساوس اور اشکالات پیش آتے ہیں. افلاطون کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ کچھ مہمانوں کی دعوت کی, اب وہ تو ویسے تو کلاش تھے ہاں جی, لیکن اس کو توجہ کی قوت حاصل تھی اپنے نفس کے اوپر محنت کرنے کی وجہ سے, توجہ ان کے اوپر ڈالی تو وہ بادشاہ وہ جو ہے نا ہر ایک شخص کو گویا کہ خواب میں بہت زبردست یعنی بادشاہی اور پتہ نہیں عیش اور محل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ نظر آنے لگے, اور انہیں پورا جو ہے نا جو بادشاہی کا نظام ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہے کوئی آئی, لیکن جس وقت وہ جاگے تو پتہ نہیں چلا کہ کسی کا گاس میں منہ میں تھا, کبھی کسی کا کپڑا منہ میں تھا, کسی کا کیا مطلب ظاہر ہے وہ اصل میں تو تھا نہیں, وہ تو ایک تصوراتی دنیا تھا, تو یہی حقیقت اور اصل کا فرق ہے ٹھیک ہے نا, کہ حقیقت اور وہ چیز ہوتی ہے اور جو اس قسم کی خوابی دنیا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے. تو اس طرح ممکن ہے کسی کے اوپر کوئی تصرف کر دے تو اس تصرف سے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگے, لیکن وہ حقیقت سے اس کا تعلق تو کوئی نہیں ہوگا. اس وجہ سے اب بڑی اچھی بات آ گئی, اس وجہ سے بعض نقشبندی خانوادوں میں یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر ایک کی, انہوں نے اس تصوراتی دنیا میں لوگوں کو باندھ دیا. تصوراتی دنیا میں اپنی توجہ کی اثر سے, اور ان کے پاس رہ کر وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگے, اور بڑے اونچے اونچے مراقبات اور کیفیات اور احوال اور وہ ان کے اوپر طاری ہونے لگے, اور ان مراقبات سے عمل وجود میں نہیں آتے تھے. عمل کیا وجود میں آتے ہیں؟ عمل تو یہ ہے کہ جیسے عبادات انسان کے صحیح ہونے لگے, معاملات انسان کے صحیح ہونے لگے, معاشرت انسان کے صحیح ہونے لگے, اخلاق انسان کے صحیح ہونے لگے. اب اگر ان پہ اثر نہیں پڑ رہا تو پھر مراقبات کس کام کی؟ یہ تو پہلے دھوکہ ہو گیا اپنے ساتھ کہ آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا رہے کہ بھائی میں تو بڑا بزرگ ہوں اور اصل میں معاملہ دوسرا ہو. میرے پاس آئے تھے بیٹھا ہوا تھا جی, مجھے بیعت کر لیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں فلاں صاحب سے بیعت ہوں. میں نے کہا پھر تو بیعت نہیں کرتا. آئی خیر, بہت منت کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی, تعلیم کے طور پر میں آپ کو لے رہتا ہوں, میں آپ کی تربیت کر سکتا ہوں لیکن بیعت نہیں کرتا. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں معمولات کا چارٹ ہوتا ہے, معمولات کا چارٹ. تو معمولات کا چارٹ جو ہے یہ آپ فل کریں گے, اس سے ہماری ابتدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے مہینے کا جو معمولات کا چارٹ فٹ کیا تو سارے اوپر کی لائن فجر کی نماز دی. یہ کیا بات, فجر کی نماز تو نماز تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی. میں نے کہا پھر ابھی شروع ہی نہیں کیا کام, کام اس سے شروع کر لو. آپ پہلے فرائض پورا کر لو, پھر اس کے بعد باقی باتیں چلیں گی. پھر اس کے بعد اور وظائف ہیں اور چیزیں ہیں, پہلے آپ نے نماز ٹھیک کر لی, نماز پڑھ لو. خیر اس وقت تو کافی تکلیف ہو گئی اس کو میری بات. بعد میں اس نے مجھے لکھا, حضرت مجھے پتہ چل گیا کہ میں کتنے دھوکے میں تھا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ میرے تو ایسے ایسے مراقبے ہو رہے ہیں اور یہ وہ بڑی کیفیات اور یہ ہو. ابھی تو پتہ چلا کہ میں نے کام شروع بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو پتہ چل گیا آپ کو. یہ چیز آج کل بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اور مسئلہ بنیادی ہے تخیلات کی دنیا میں رہنا, تخیلات کے دنیا میں رہنا, یعنی عالم مثال کو اصل سمجھنا. یعنی یہ والی بات. اب دیکھو حضرت کیسے یعنی شنٹنگ کر رہے ہیں, آخر میں آپ اور بھی سنیں گے. آئیے سوال, آیت کریمہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے مرتے وقت, تو جو مرتے نہیں ان کی روحیں نیند میں قبض کر لیتے. اسے مفہوم ہوتا ہے کہ توفی نفس ان جانوں کا قبض کرنا, جس طرح موت میں ہوتا ہے اس طرح خواب میں بھی ہوتا ہے. پھر ایک عذاب کو دنیا کا عذاب سمجھنا اور دوسرے عذاب کو آخرت کا عذاب کہنا کس وجہ سے؟ جواب, تو فی نوم اس قسم کی جیسے کوئی شخص اپنے وطن معروف سے شوق و رغبت کے ساتھ سیر تماشے کے لیے کہیں باہر جائے تاکہ فرحت و سرور حاصل کرے, پھر خوش و خرم اپنے وطن واپس آ جائے. اس کی سیرگاہ علیہ مثال ہے جو ملکوت کے عجائبات کے متضمن ہے, لیکن تو فی موت کی کیفیت ایسی نہیں ہے. وہاں تو وطن معروف کا انہدام یعنی اجڑنا اور بنائے معمور آباد گھر کی تخریب ہوتی ہے, سب کچھ اڑ جاتا ہے. یہ وجہ کہ توفیق نوم نیند والی موت میں محنت و کلفت نہیں ہے بلکہ فرد و ضرور کے متضمن ہے، اور توفیق موت موت والی نیند میں شدت و کلفت ہے، لہذا نیند میں موت فوت ہونے والے کا دنیا وطن دنیا ہے اور اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ دنیائی معاملات میں سے، اور موت والی نیند کا تعلق اپنے وات معمول کی تخریب کے بعد آخرت کی طرف انتقال کرنا ہے اور اس کا معاملہ آخرت کے معاملات سے ہے۔ من مات فقط قامت قیامت، جو مر کے اس کی قیامت قائم ہو گئی، آپ نے سنا ہوگا۔ خبردار، اب دیکھیں، خبردار اپنے خیالی مکشوفات اور مثالی صورتوں کے ظہور کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے مقرر اعتقادات کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ہاں جی، اور اپنے خواب و خیال پر مغرور نہ ہو، کیونکہ اس فرقہ ناجیہ کی مطابقت کے بغیر نجات متصور نہیں ہے۔ اپنے خوشتبیوں کو چھوڑے، اگر نجات کے عزو رکھتے تو ان بزرگوں کے تباہ میں دل جان سے کوشش کرے، خبر کرنا شرط ہے، ماں علی الرسول البلاغ، بس میں نے پہنچا دیا، باقی آپ کی اپنی قسمت ہے۔ آپ کی عبارت کے انبساط سے مجھے وہم پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ خیالات آپ کو ناقابل کی تکلیف سے باہر لے جائے اور اپنے مکشوفات کے تابع بنا دے۔ نعوذ باللہ سبحانہ منہا ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اور اپنے اس سے اللہ سبحانہ کی پناہ اور نفس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کے گناہوں سے بھی ان کی پناہ۔ شیطان کبھی دشمن اس کے مکر سے خبردار، ایسا نہ ہو کہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی کوچہ میں ڈال دے۔ آپ کو مجھ سے جدا ہوئے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا، پھر یہ کیا ہو گیا کہ تم نے انتہائیوں اختیاروں کو جو سنت والے سنت کے مطابق میں ہوتی تھی، ان بزرگوں کی تقریر میں نجات کا انحصار جانتے ہیں، سب کو فراموش کر دیا اور اپنے تخیلات کو اپنا مقتدا بنا کر کہ طرح طرح کی شاخیں نکالنے شروع کی۔ ہمارے ملاقات کے امکان بظاہر بہت معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ایسی زندگی گزارے کہ عبادت کی امید کا رشتہ، نجات کی امید کا رشتہ ٹوٹ نہ پائے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہن من امرنا رشدا۔ بات سمجھ آئی؟ کتنی ڈانٹ پلائی۔ انسان اگر خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے بہت ہی خطرناک ہے۔ کئی بار حضرت نے فرمایا، مکتوبہ شریف میں بار بار آیا کہ گناہ کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہوتا، گناہ کے ساتھ ولایت جمع نہیں ہوتا۔ یہ اس کی مگر مزید تشریح کروں تو ایسے کروں گا کہ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ انسان شرمندہ ہوتا ہے تو بتائب ہوتا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے جس پہ ڈٹائی سے قائم ہوتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے۔ تو پہلا گناہ گار جو ہے، یہ نجات اس کو ہو سکتی ہے۔ جو دوسرا گناہ گار ہے بہت خطرے میں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ناجی سمجھ رہا ہے اور یہ نجات گناہ کے ساتھ مل کے نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ پہ توبہ جو ہے وہ اس کے اثر کو دور کر لیتا ہے، لیکن گناہ کے ساتھ توبہ نہ ہو تو اثر قائم رہتا ہے۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے جو مطلب یہ، اب مثال کے طور پر، اللہ بچائے اللہ بچائے، کچھ فکسڈ قسم کی باتیں ہیں، فکسڈ مطلب اس کی باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز کو کراس ہم نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ والی بات کہ عورتوں کے ساتھ اختلاط، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی تنہائی میں عورتوں کے ساتھ ملتا ہے تو شریعت کی مخالفت علی الاعلان کر رہا ہے اور یہ فاسق ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تنہائی میں نہیں مل رہا، پھر تو اس کے اوپر ہے کہ آنکھیں نیچے رکھتے غضب بصر پہ عمل کرے گا، اس میں نجات کی صورت تو یہی ہے۔ لیکن اگر اس نے تنہائی میں ملاقات کر دی تو یہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کو بزرگی بھی سمجھے تو یہ چوری بھی، سینے زوری بھی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مشائخ نے فرمایا ہے، یعنی بہت اونچے لیول کی بات ہے کہ اگر وقت کا حسن بصری ہو اور وقت کا رابع دوران ہو اور وہ ایک دوسرے کو قرآن پڑھا رہے ہوں لیکن تنہائی ہو تو تیسرے شیطان ہوگا، تنہائی ہوگا تیسرے شیطان ہوگا، اس حد تک مطلب میں نے اس کی مثال سے ظاہر کیا. اب اگر کوئی تنہائی میں ملتا ہے عورتوں کے ساتھ اور یہاں تک کی بات کرتا ہے کہ ان کے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ان کو مطلب ہو جائے انگیخت اور خطرے شروع ہو جائے، تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اب اگر وہ اس کو توجہ والا ہے، وہ توجہ کا اثر اس پہ ڈال کے ان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ توجہ کس چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ گند کے لیے استعمال کر رہا ہے. کتنا گمراہ ہے. ہاں جی، یہ اصل میں بنیادی بات ہے. کہ پھر ایک تو یہ بات، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے، مطلب گند کا دروازہ ہے نا. دوسرے مطلب یہ والی بات کہ مالیات میں احتیاط نہ کرنا اور لوگوں سے پیسے لینا، اور اس کے ذریعے سے اپنا کام چلانا، حتیٰ کہ اگر ان کو پیسے نہ دے تو ان سے خلافت واپس لینا، یہ ساری بدماشی ہے. یہ بدماشی ہے. تو یہ بدماشی آج کل ہو رہی ہے، کلم کلا ہو رہی ہے، اور بزرگ بھی بنے. تو مسائل کہاں ہے؟ مسائل یہ ہے حضرت، تخیلات کی دنیا میں رہنا اور ان ذنی چیزوں کو یقینی چیزوں سے زیادہ اہم سمجھنا یا سمجھانا، یہی بگاڑ کا راستہ ہے. جو ذنیات ہے ان کو قطعیات کے مقابلے میں لانا. شریعت قطعی ہے، کشف ذنی ہے. کبھی بھی ذنی کشف ذنی جو ہے نا وہ قطعی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. کبھی بھی ذنی قطعی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. لہذا جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے ہم سب کی. کم از کم تین گروہ کو تو میں نے دیکھ لیا، تین گروہ بڑے مشہور. نام میں نہیں لیتا کستر، کستر میں نام نہیں لیتا، کیونکہ میں دنگل نہیں بچانا. مطلب یہ کہ دنگل نہیں بنانا ہے کہ میں غم غم مقابلے کے لیے دعوت دوں کہ بھیا آؤ میرا دماغ خراب کرو، تمہارا دماغ تو ٹھیک نہیں ہے، میرا بھی دماغ خراب کرو، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن جو جاننے والے خود ہی جان لیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آئی تو یہ ہے کہ تین کم از کم میں نے دیکھ لیے، جیسے کہ بگاڑ بہت خطرناک حد تک پہنچ گئے، دھڑلے سے سارے کام کر رہے ہیں. دھڑلے سے کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آئی میں بتاؤں، اگر مجھ میں توجہ کی قوت آ جائے، اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے اللہ نے بچائے، اگر مجھ میں توجہ کی قوت آ جائے اور کسی کی جیب میں پیسے ہوں اور میں اس پہ توجہ ڈالوں اور سارے پیسے میرے سامنے رکھ دے، تو لوگ تو سمجھے کہ اس نے خود دیے نا، تو لوگ اس میں کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے، کہیں جو خود ہی دے رہا ہے. یہ انگریز جج تھا اور فیصلے کر رہا تھا، اور ایک آدمی آیا اندر سے اور ایک آدمی سے کہا اس طرح ہاتھ کر دیا, اس نے جیب میں جتنا کچھ تھا اسے دیکھ دیا, آج دوسرے کے سامنے ہاتھ اس طرح کر دیا, اس نے جیب میں جو تھا وہ, حتیٰ کہ جو جج تھا اس کے سامنے ہاتھ کر دیا, اس نے بھی سارا نکال کے اس کو دے دیا. اب جو باہر نکلا تو سب کو احساس ہو گیا تو کچھ ہو گیا. ویسے باقاعدہ گروہ بھی ہیں, عورتوں میں بھی ہے, مطلب باقاعدہ جو ہے نا مطلب اس طرح وہ وارداتیں کرتی. تو وہ جج نے اس کو بلوایا, اس کے تو نے کیا کیا, کیا مطلب کہ تو نے لوگوں سے, کہتے نہیں خود دیا, کہتے لے لے سارا واپس لے, میں کیا آپ کو پیسے رکھو, آپ نے خود ہی دیا, دے دیے, پھر اس کے سامنے ہاتھ کے پھر دے دیے. اس پر جو ہے نا پھر انگریز جج نے اسے کہا کہ تیرا کمال میں مانتا ہوں, لہٰذا اس دفعہ تو تمہیں معاف کر رہا ہوں, سب کو پیسے دے دو, یہاں سے نکل جاؤ, میں اس کے بعد پھر تیرا میرا حشر کر دوں گا, اور ہم نے ہمیں آپ کو نہ دیکھو. تو دیکھو یہ چیز ہے, لوگوں میں صلاحیت ہے. اب ایسے لوگ کو کوئی اپنا باغ دے رہے ہیں, کوئی اپنا مدرسہ دے رہے ہیں, کوئی 2 لاکھ ڈالر دے رہے ہیں, یہ سارا معاملہ چل رہا ہے نا, اور پھر روتے رہتے ہیں. جی چلتا رہے, چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہماری بات فرمائے. بہت خطرناک حالات ہے اس وقت, حق اور باطل مکس ہو گیا ہے. اب یہ نقشبندی سلسلہ حق ہے نا, اس کو ہم باطل تو نہیں کہہ سکتے, ماشاءاللہ بڑے بڑے اولیاء ہیں اس میں, حق ہے. لیکن اب اس سلسلے کو باطل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, تو حق و باطل مکس ہو گیا نا. اب جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم نقشبندیوں کے خلاف بات کرتے ہو, بھائی نقشبندیوں کے خلاف بات نہیں کرتے, ان نقشبندیوں کے خلاف بات کرتے ہیں جو نقشبندی نہیں ہے, وہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کے خلاف بات کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ مطلب ہم جو ہے نا وہ ہر ہمارے ماشاء اللہ ہمارے سر کے تاج ہے, نقشبندی سلسلہ ہمارے ماشاء اللہ بہت عالی سلسلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ دیکھے کم از کم 3 مجتہدین بالترتیب اس میں آئے, مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ اللہ رحمۃ اللہ, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. لہذا ہم اس کو مانتے, البتہ یہ ہے کہ اگر نقشبندیت کے نام پر یا کسی اور سلسلے کے نام پر یا بزرگوں کے نام پر کوئی فراڈ کرے گا, اس کی مخالفت عام فراڈیوں سے زیادہ ہونی چاہیے, عام فراڈیوں سے زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک مقدس گروہ کو بدنام کر رہے ہیں, مقدس گروہ کو بدنام کر رہے ہیں, تو ان کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے بمقابلہ عام فراڈیوں کے, ان سے زیادہ خطرناک کام بھی کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا مطلب یہ اللہ کا شکر الحمدللہ, یہ جو مجھے ثانی رحمت سب کا جو مکتوب نمبر 287 اللہ پاک نے اشکارہ فرما دیا, بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام ہے اس دور کے اندر اللہ جل شانہ کا انعام ہے. میں کہتا ہوں مجھے صاحب کے بعد از مرگ کرامت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا اور اس کے ذریعے سے حق کو واضح کر دیا. اور یہ مکتوبات شریف دیکھو نا, الحمدللہ ہمارے سامنے, اور لوگ پڑھتے رہے, نہیں کہ مطلب پڑھتے نہیں رہے, لیکن اس سے یہ مضامین برآمد ہو رہے ہیں, تو کیا ہم نے بسم اللہ شامل کیے؟ ہم نے تو شامل نہیں کیے, پہلے سے موجود ہے نا, ہم نے تو یہ کتاب, یہ ترجمہ بھی حضرت سعید زوار حسین شاہ صاحب نے کیا ہے, ہم نے تو نہیں کیا, تو اس کا مطلب پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. हाँ अलबत्ता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكامة آتي محمد المسلم. ہمارے ایک ساتھی ہیں فاروق صاحب, تو اس نے ہمارے ایک رباعی یعنی پکا بم نے کہیے وہ بھیج دی ہے, مطلب یعنی وہ پوسٹ کر لیا, مجدد کے فیض سے بھرے مکتوبات, مجدد کے فیض سے بھرے مکتوبات, اے خوش قسمت جو بھی پڑھے مکتوبات, مجدد کے فیض سے بھرے مکتوبات, ہے خوش قسمت جو بھی پڑھے مکتوبات, سمجھنا ہو نقشبندیت کو اگر, سمجھنا ہو نقشبندیت کو اگر, رکھو آنکھوں کے سامنے مکتوبات. اللہ پاک ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس نعمت سے نوازا کہ مکتوبات شریف کا مطالعہ نصیب ہو گیا اور ہمیں حق نظر آ گیا. ورنہ صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری آواز کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, اگر ہمیں سارا کچھ پتہ چل بھی جاتا پھر بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, کیونکہ ہماری کیا حیثیت تھی. سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں تم نقشبندی ہو رہی نہیں, تم کیا جانتے ہو نقشبندی کیا ہوتا ہے, اس کا میں کیا جواب دیتا. اگرچہ مجھے اپنے شیخ نے فرمایا تم نقشبندی ہو, لیکن میں کیسے ثابت کرتا, یہ تو میری بات ہوتی, میں کسی کے سامنے ثابت تو نہیں کر سکتی. ہاں جی, لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ مکتوبات شریف سے ہی سارا معاملہ سامنے آ گیا. پھر حضرت مولانا عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گئے تھے ٹیکسلا, یہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, حضرت کے خلفاء بہت تھوڑے تھے, پانچ خلفاء تھے صرف. ہاں جی, حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ, پانچ خلفاء تھے, مریدین تو لاکھوں تھے لیکن خلفاء پانچ تھے, ان میں سے ایک بھی مولانا عبدالغفور صاحب تھے. تو ان کے بہادر میں خدمت میں گئے تو حضرت وقت بہت توڑے دیتے تھے لوگوں کو ملاقات کی, 15 منٹ یا 20 منٹ یا بس سے زیادہ نہیں, الحمدللہ میں تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ عطا فرمایا اور بہت محبت فرمائی, تائید فرمائی. وہ تائید میں ماشاءاللہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کے اقتباسات اور واقعات سنا دیے جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں. ہاں جی, تو پتہ چلا کہ حضرت نے ماشاء اللہ اس کی وہ نہیں کی, مطلب جو تم یعنی کہہ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آل حق ہیں وہ سبحان اللہ. یہ حضرت خاکوانی صاحب بڑے لوگوں میں سے, ان تک میری ایک ربائی پہنچی, پھر تو غزل بن گیا تھا. حضرت بہت خوش ہوئے, فرمایا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. ہاں جی, اور پھر میری کتابیں منگوائیں اور وہ کتابیں حضرت کو پہنچی اور حضرت نے ان کا مطالعہ بھی کیا. آئی اور بڑی دعائیں الحمدللہ میں عطا فرمائی, تو مقصد میرے یہ ہے کہ دو کو جہاں پر بھی ہے، یہ ہمارے ڈاکٹر امتیاز صاحب ہے، وہ نقش بندی، انہوں نے مجھے بلایا تھا اپنے مجلس میں، اپنی یہ جو ان کا جلسہ ہوتا ہے سمائی، اس میں مجھے بلایا تھا تم بیان کرنے کے لیے، فرمایا میں نے کہا بیان تو میں نہیں کروں گا، البتہ نقش بندی غزل جو ہماری ہے اس کی تشریح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی جو تشریح میں نے کر دی تو حضرت نے فرمایا اس سے زیادہ نقش بندیت کچھ بھی نہیں، یہی ہے بس جو آپ نے کہہ دیا اس میں ویسے ہی نقش بندیت ہے، اس میں سارا کچھ آ گیا۔ تو الحمدللہ کا شکر ہے کہ تائیدات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو، لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں الحمدللہ۔ ان 2015 سے پہلے ہم نے مکتوبہ شریف کو دیکھا بھی نہیں تھا، صرف چند صفحے پڑھے تھے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی ایکسیڈنٹلی، اور سمجھنے کا تو دعویٰ ہی نہیں تھا نا، بس وہ تو بس پڑھ لیے تھے، پڑھنے اور سمجھنا وہ تو دونوں میں فرق ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ 2015 کے بعد الحمدللہ یہ باقاعدہ ترتیب شروع ہو گیا، اور اب تو الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ توفیق عطا فرمائے کہ پورا ہو جائے گا انشاء اللہ، کیونکہ آخری جلد شروع ہو گئی، امید ان شاء اللہ کہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس پر میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اس کو پورا کرنے کی اور اس کے فیض کو عام کرنے کی، کیونکہ حضرت کا فیض ہے، البتہ اگر اللہ پاک نے ہماری خدمت اس میں قبول فرمائی تو ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کرے کہ سارے نقش بندی حضرات کو فائدہ پہنچے، کیونکہ نقش بندی حضرات کو اللہ پاک نے جو حضرت مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت عطا فرمائی ہے، اگر اس نسبت کی قدر کر لے اور اس ذریعے سے حق کو جان لے تو ان کے لیے ماننا بہت آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا، بس اللہ کرے کہ ضد نہ آئے، کیونکہ ضد ایسی چیز ہے جو انسان کو باطل پہ جمع رہتا ہے، پھر اس کے بعد ہدایت کے رستے مفلوج ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جو ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا ایک صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا رد لکھیں گے، میں نے کہا جلدی لکھے، اگر ٹک لکھ رہا ہوگا تو ہم رجوع کر لیں گے، اور غلط لکھے تو پرواہ نہیں کریں گے، ظاہر مطلب ہے کہ ہمارا کام تو الحق کے پیچھے چلنا ہے، تو اگر صحیح بات ہوگی اور ہماری غلطی صحیح بتا دی تو یہ تو ہمارے اوپر احسان ہوگا، تو ہم کیوں اس سے خفا ہوں گے، اور اگر غلط لکھا تو ہم پرواہ نہیں کریں گے، ہمارے سامنے مجید صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں تو ہم تو ظاہر ان کی باتوں کو ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن نہیں لکھے۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ضد نہ آئے، ضد بہت خطرناک چیز ہے، اور ضد بعض لوگوں میں آ گیا ہے، کیونکہ بعض سے پوچھا گیا یہ والی باتیں جو ہم کرتے ہیں، میں سے ایک پوچھا گیا جذب و سلوک کے بارے میں، تو بتایا کہ جذب اس کا مطلب ہے یہ لفٹ کے ذریعے سے چڑھنا، اور سلوک سیڑھیوں کے ذریعے سے چلنا، دونوں کے ذریعے سے انسان جا سکتا، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، ایک شیخ سے توقع نہیں کی جا سکتی کیسے کہیں، کیوں؟ جذب اور سلوک دونوں کرنے ہیں، بلکہ جذب ہے ہی سلوک کے لیے، چاہے آپ سیڑھیوں کے ذریعے سے چڑھیں چاہے آپ لفٹ کے ذریعے، اس کے بعد پہاڑ پہ چڑھنا سلوک نفس کا چڑھنا ضروری ہے، حضرت فرماتے، میں نہیں کہہ رہا، جہاں تک آپ لفٹ کے ذریعے سے چڑھے سیڑھیوں کے ذریعے چڑھے اس میں ہم کچھ نہیں کہتے، وہ تو ہمارا اپنا کام ہے، لیکن جذب اگر آپ نے طے کر لیا اس کے بعد سلوک کے پہاڑ پر چڑھنا لازم ہے، جب تک آپ سلوک کے پہاڑ پہ نہیں چڑھیں گے آپ کا جذب فیوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کو حضرت نے مرزوم متمکن کہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، یہی وہ چیز ہے جو گڑبڑ ہے، مکتوب مجزوم متمکن بن جاؤ تو فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ مجزوم متمکن کے کمالات کا حضرت نے خود فرمایا، مکتوب نمبر 2 کا توجہ کی قوت زیادہ ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، کیوں؟ بزرگ زیادہ نظر آتے ہیں. اب لکھا ہے ایسا، ہم نے تو نہیں بتایا. تو ایسے لوگوں میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اب اگر چہرے سے بزرگ بن جائے اور کام ایسے ویسے کرے تو پھر تو بہت خطرناک بات ہے، پھر تو بہت مسائل ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتے، نہ خود پہنچے نہ دوسروں کو پہنچا سکتے. یہ وہ خطرناک بات ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ کم از کم اپنی غلطی اگر مان لیتے تو فائدہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایک تاویل بنا دی کہ نہیں، یہ سیڑھیوں پہ چڑھنا جو ہے نا سلوک ہے، اور لفٹ کے ذریعے چڑھنا جو ہے نا وہ جذب ہے. وہ دونوں میں سے کسی کے پر بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دجل ہے، یہ دجل ہے. اس کو دجل کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کہ حقیقت کے خلاف ہے، اور اس کو حقیقت کے طور پہ پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فات فرمائے. اچھا، انا للہ وانا الیہ راجعون. تو پہلے سے آپ کو بتانا چاہیے تھا. چلو تھوڑا سا ذکر کر لیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو. حق 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 حق. اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.